ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حاضرين محترم اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق رکھے ہیں اور بحیثیت مسلمان ان حقوق کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ ہم وہ حقوق جو شریعت اسلامیہ نے ایک دوسرے پر رکھے ہیں انہیں ادا کرتے ہیں یا نہیں اور کس درجے میں ادا کرتے ہیں. بعض روایات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان بھی فرما دیے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہیں، بیمار ہو جائے تو عیادت کرے، سلام کرے تو جواب دے، مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو، ٹھیک آئے الحمدللہ کہے تو تم جواب میں یرحمک اللہ کہو، اور اسی طرح سے مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرما دیے. ہمارا طرز معاشرت جو رفتہ رفتہ غیر اسلامی ہوتا جا رہا ہے، ہر موقع پر، چاہے وہ شادی بیاہ کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، کوئی تقریب ہو، تو چونکہ معاشرت غیر اسلامی ہے اس لیے وہ سب باعث تکلیف ہوتی. اگر طرز معاشرت اسلامی ہوتا تو جو تکالیف آج ہیں وہ نہ ہوتی. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ طرز معاشرت ہمارا اسلامی ہو جائے، اور اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر. بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں وہ مشکل نظر آتی ہیں، لیکن کرنے والوں کے لیے وہی چیز آسان ہوتی ہے. میں نے بہت دفعہ اس کی مثال دی ہے کہ ایک شخص جو قالین بافی کا کام کرتا ہے، قالین بنتا ہے، ہر آدمی تو قالین نہیں بن سکتا، لیکن جو لوگ بنتے ہیں ان کے لیے وہ عمل بہت آسان ہے، حتیٰ کہ وہ ادھر ادھر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اپنا قالین بننے کا کام بھی جاری رکھتے ہیں. یا اسی طرح سے جو لوگ ٹائپنگ کرتے ہیں ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ شروع میں تو مشکل ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر ان کے لیے اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ اسپیڈ بھی بہت، بات بھی ادھر ادھر کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ جو ہے وہ صحیح جگہ پر پڑ رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ٹائپ بھی صحیح ہو رہی ہوتی ہے. تو لیکن ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن جو کر رہا ہے اس کے لیے وہ آسان. تو اسی طرح سے دین کا معاملہ ہے کہ جو دین پر چل رہا ہے اس کے لیے دین بہت آسان، اس کے لیے دین پر نہ چلنا مشکل، لیکن جو دین پر نہیں چل رہا اس کے لیے دین بڑا مشکل نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. لیکن بات وہ یہ ہے کہ کر کے تو دیکھو، چل کے تو دیکھو، جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے سہل ہو جائیں گے. اور جب کسی کا ہاتھ ہاتھ میں آ جاتا تو منزلیں ویسے ہی آسان ہو جاتی. اس وقت تک مشکل رہتی ہے جب تک کہ آدمی تنہا چلتا ہے، لیکن جب اپنے ساتھ کسی کو ملا لیتا ہے، کسی کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے، تو اس کے لیے پھر چلنا آسان ہو جاتا ہے. کسی مقام پر کچھ لوگوں کا گزر ہوا تو جاتے ہوئے انہوں نے یعنی جو رہنما تھا اس نے اس بات کی نشاندہی کی کہ دیکھو بھائی خیال رکھنا یہاں ایک بہت خطرناک قسم کی کھائیاں ہیں اور آدمی گر جائے تو پتہ نہیں چلتا اس کا. چنانچہ ان کھائیوں سے بچا بچو کر وہ چلے گئے. جب واپس ہوئے وہاں سے تو جاتے ہوئے تو انہوں نے خبردار کر دیا تھا لیکن واپسی میں انہوں نے اس قسم کی کوئی خبر پہلے سے وارننگ نہیں دی اور وہ وہاں سے بخیر و عافیت آ گئے. تو راستے میں کسی نے کہا کہ وہ جو کھائی تم نے کہا تھا وہ آئی نہیں راستے میں. کہا کہ بات یہ ہے کہ اس کھائی سے بچا کر میں تمہیں لے آیا, تو اگر جاننے والا ساتھ ہو تو پھر کھائی آنا ضروری نہیں راستے میں. وہ ایسے راستوں سے لے کے چلا جاتا ہے کہ جہاں کھائی نہیں ہوتی. گرنے کے اندیشے تو ہوتے ہیں لیکن چونکہ رہنما ساتھ ہوتا ہے اس لیے آدمی کے گرنے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں بلکہ معدوم ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح دین کا معاملہ ہے کہ اگر ہم دین جاننے والوں کے ساتھ رہیں, ان کا ہاتھ پکڑ لیں, تو انشاءاللہ دین پر چلنا بھی ہمارے لیے ایسے ہی آسان ہو جائے گا. آج بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ کسی جگہ آدمی جائے لیکن اسے یہ پتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو وہاں جانا میرے لیے میرے دین کے لیے مناسب نہ ہوگا, اس لیے وہاں جانے سے آدمی گریز کرتا ہے. شریعت نے حقوق رکھے ہیں, رشتہ داروں کے ہیں اور دیگر احباب کے ہیں, دوستوں کے ہیں, پڑوسیوں کے ہیں, لیکن معاشرت اسلامی نہ ہونے کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اب عیادت ہی کو لے لیجئے, کوئی آدمی بیمار ہو جائے, اب کسی کے گھر جانا آج کل بڑا مشکل. ایک تو پردے کا اہتمام نہیں ہوتا کیونکہ سامنے جس کے ہم جا رہے ہیں اسے اس کا احساس نہیں, اب وہاں پر جانا مشکل کام ہو گیا کہ ایک کام جو آسان تھا وہ مشکل بنا دیا گیا. ورنہ یہ عیادت معمولی کام نہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ آدمی جب کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ مسلمان کی عیادت کرتا ہے اس وقت تک گویا کہ وہ مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے. اب آپ سفر کر کے جا رہے ہیں, یہاں سے چلے, آدھا گھنٹہ جانے میں لگا, پانچ دس منٹ ان کے پاس بیٹھے اور آدھا گھنٹہ جو ہے وہ واپس آنے میں لگا, تو یہ سب آپ کا عبادت ہی عبادت اور ایسا ہے کہ گویا کہ جنت کے باغ میں آپ رہ رہے ہیں. اسی طریقے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر صبح عیادت کو جائے تو شام تک, اور شام کو عیادت کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. یہ معمولی بات تو نہیں, لیکن آج ہم نے اس کو بھی خالص رسم بنا لیا کہ عیادت کے لیے جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ بھئی میں جب بیمار ہوا تھا یہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا, اگر یہ آیا تھا تو میں جاؤں گا ورنہ میں بھی نہیں جاؤں گا, مجھے کیا ضرورت پڑی اس کی عیادت کرنے کی. یا اسی طرح سے اگر فلاں شخص فلاں موقع پر اس نے مجھے ہدیہ دیا تھا تب تو میں دوں گا, اگر اس نے ہدیہ نہیں دیا تو میں کیوں دوں. فلاں کی شادی کے موقع پر اس نے اتنے پیسے دیے تھے, اب اگر اس نے دیے تھے تو میں اس کو دوں گا ورنہ میں کیوں دوں. تو گویا کہ یہ ادلا بدلا ہو گیا, ورنہ اصل تو یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر. اگر جا رہا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تو پھر یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ اس نے مجھے کیا دیا تھا یا کیا نہیں دیا تھا, یا میری بیمار پرسی کے لیے وہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا, وہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا, اگر نہیں آیا تو وہ محروم رہا. اب اگر کوئی آدمی پانچ دس منٹ کے فاصلے پر بیمار ہے اور ہم اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں تو دیکھیے کیا اس وقت بھی آپ یہ کہیں گے کہ صاحب اس نے تو 70,000 کا ثواب نہیں لوٹا میں کیوں لوٹوں. یہ تو بیوقوفی کی بات ہوگی نا. اگر وہ 70,000 فرشتوں کے استغفار سے محروم رہا تو ہم کیوں رہیں, یا وہ اگر مسلسل جنت کے باغ میں نہ رہا تو ہم کیوں اس سے محروم رہیں. تو اس لیے یہ معاملات اس میں یہ دیکھنا کہ اس نے ایسا کیا تھا تو میں بھی کروں, اس نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ شریعت کا حق ہے عزیزوں کا رشتہ داروں کا اس معاملے کے اندر کہ بھئی اگر کوئی ضرورت مند ہے ہم اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں, اس میں یہ نہ دیکھیں کہ اس نے ہماری ضرورت پوری کی تھی یا نہیں کی, بلکہ اگر اس نے ہماری ضرورت نہیں بھی پوری کی اور ہم کر سکتے ہیں تو کر. اب صلہ رحمی کو لے لیجئے, حدیث میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسرا صلہ رحمی کرے تو یہ بھی کرے اور اگر وہ قطع کر دے تو یہ بھی قطع کر دے، بلکہ اگر دوسرا قطع کرے تب یہ تب بھی یہ جوڑے تو ہے اصل. تو اس سے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم کسی کے پاس جا رہے ہیں اور کوئی ہدیہ اس کے پاس لے کے جاتے ہیں تو یہ خیال کر کے نہ لے جائیں کہ جب میں کبھی مجھے ضرورت ہوگی تو یہ لے کے آئے گا، اگر ایسا کرے گا تو پھر جائز نہیں ہوگا. آج عیادت کے لیے بھی ہم جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ تکلفات ہوتے ہیں، دل میں ہوتا ہے کہ صاحب میں عیادت کے لیے جا رہا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کے لیے فروٹ لے جاؤں یا کوئی بسکٹ کا ڈبہ لے جاؤں یا کوئی اور چیز لے جاؤں، اگر نہیں ہوگا تو اب میں جاؤں گا تو وہ کیا سوچیں گے کہ عیادت کے لیے آیا اور کچھ بھی لے کے نہیں آیا. یاد رکھیے کہ یہ شیطانی حربے ہیں، اس کی وجہ سے آپ بہت بڑے اجر سے محروم ہو رہے ہیں. شریعت نے ان چیزوں کو واجب نہیں کیا، فرض نہیں کیا کہ صاحب عیادت کے لیے جاؤ تو ضرور کچھ لے کے جاؤ، کوئی ضروری نہیں، بلکہ اگر ضروری سمجھ رہے ہیں تو پھر گناہ، لے جانا بھی گناہ. اس لیے ان چیزوں کو ضروری مت سمجھیے، آڑ مت بنائیے، جب موقع مل جائے مناسب طریقے سے آدمی جا کے کسی کی عیادت کرنا چاہتا ہے کر لے. البتہ اس کے کچھ آداب ضرور ہیں، ان کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ آدمی جس کی عیادت کے لیے جا رہا ہے تو مناسب وقت دیکھے. یہ نہیں ہے کہ رات کے 12 بجے آپ عیادت کے لیے چلے گئے، وہ آرام کر رہا ہے اور آپ جا کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ صاحب میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں مریض کو، ایسا نہ کرے، بلکہ اس کا خیال رکھے کہ کون سا وقت مناسب رہے گا، ان کے عزیزوں سے معلوم کر لے. اس کا بھی لحاظ رکھے کہ میں ایسے وقت میں جاؤں کہ جس میں ان کے عزیز رشتے دار خواتین وہاں موجود نہ ہوں، تاکہ میری وجہ سے انہیں تکلیف نہ ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کو پردہ کرانا پڑ جاتا ہے کہ بھائی ذرا چلو فلاں صاحب آئے ذرا پردہ کر لو، تو وہ وقت ایسے وقت میں نہ جاؤ، بلکہ ایسے وقت میں جاؤ کہ جب وہ بسہولت آپ کے لیے آسانی، ان کے لیے آسانی کا وقت ہو. تو اس کا بھی لحاظ رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آدمی جائے تو نیت خالص کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، میرا مقصد صرف اس کی عیادت ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے مجھ پر حق ہے کہ میں اس کی عیادت کروں، بدلا مقصد نہ ہو کہ اگر یہ اسی آیا تھا تو میں بھی آؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا. تو اس کا بھی خیال رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پھر جائے تو مختصر وقت کے لیے جائے، یہ نہ ہو کہ وہ تو بیمار ہے اور ہم جا کے بیٹھ گئے بس، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو بعض اوقات دوسرے کے بیٹھنے سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں پاؤں پسار کے لیٹ جاؤں، بے تکلفی کے ساتھ لیٹوں، لیکن دوسرے کی وجہ سے بےچارا نا وہ جو ہے بے تکلفی سے لیٹ سکتا ہے، اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں کر سکتا. تو ہم بجائے اس کے کہ اس کے لیے راحت کا سبب بنے تکلیف کا سبب بن جائیں. اس لیے اس کا بھی لحاظ رکھو کہ ہم جب جائیں تو اس کو تکلیف نہ ہو، مختصر وقت کے لیے جائیں اور تھوڑے سے وقت کے لیے اس سے عیادت کر کے اس کو دعا دے کر اور واپس آ جائیں. البتہ اتنی بات ہے کہ اگر کسی سے بے تکلفی ہے تو بے تکلفی کی وجہ سے اگر آپ کی وجہ سے اس کو راحت مل رہی ہے تو پھر دیر تک بھی بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہر ایک کا معاملہ جدا جدا ہوتا ہے. بعض اوقات مریض کے پاس آپ کے جانے سے اس کو بڑی تسلی مل رہی اور بڑی راحت اس کو مل رہی، تو ایسی صورت میں اس کے بعد بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں. حضرت مفتی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، چنانچہ جب گئے تو السلام علیکم کہا، ان کے حال احوال پوچھا، خیریت دریافت کی، اور اس کے بعد کہا کہ اچھا سا اجازت دیجئے میں جاؤں. تو فرمایا کہ میاں جو تم نے اصول پڑھ رکھا ہے وہ کیا ہمارے لیے ہے؟ شریعت کا جو اصول تم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو عیادت کرے اسے چاہیے کہ فلی خفیف ہلکی عیادت کرے، تو یہ اصول کہ ہم پہ آزماؤ گے؟ اور پھر فرمایا کہ یہ اصول ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جن سے بے تکلفی ہو، جن سے محبت کا تعلق ہو، جن کے بیٹھنے سے راحت ہوتی ہو، یہ اصول ان کے لیے نہیں ہے، تم بیٹھ جاؤ آرام سے، اطمینان سے جانا، کوئی جلدی نہیں. اس سے پتہ چل گیا کہ جہاں بے تکلفی کا معاملہ ہو اور یہ معلوم ہو کہ کیونکہ مقصود راحت پہنچانا ہے، اگر آپ کے بیٹھنے سے راحت مل رہی ہے تو بیٹھ جاؤ، اور آپ کے جانے سے اس کو راحت ہوتی ہے جلدی چلے جاؤ، وقت پر فیصلہ کرو. اور ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کا کس سے کیسا تعلق ہے، اگر ہماری بے تکلفی اور ہمیں پتا ہے کہ اس کو ہمارے جانے سے بے انتہا خوشی ہوگی، راحت ملے گی، تو پھر کچھ دیر بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ صاحب راحت کی بجائے تکلیف ہوگی پھر بس مختصر عیادت کرے اور آ جائے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر صوفیہ میں سے گزرے ہیں. ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور لوگ حسب معمول عیادت کے لیے آتے رہے, تو لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے لیکن ایک صاحب جم گئے وہیں پر بیٹھ گئے, جانے کا نام ہی نہ لیا. اب وہ تنگ آ گئے اور چاہا کہ یہ چلا جائے شخص لیکن جانے کا نام ہی نہیں لیتا. بعض لوگ بہت ہی لچڑ قسم کے ہوتے ہیں, کچھ بھی کر لو ان کو, کتنے واقعات سنا دو کچھ بھی کر لو, لیکن کہتے ہیں مجھے تھوڑی وہ اس کے لیے سنا رہے ہوں تو دوسرے والے کے لیے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ عیادت ثواب کا کام تو ہے لیکن بعض لوگوں کو عیادت کا طریقہ نہیں آتا اور وہ ایسے جم جاتے ہیں کہ دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. تو اللہ کا بندہ پھر بھی نہیں سمجھا, کہنے لگا حضرت اگر آپ فرمائے تو کنڈی لگا دوں تاکہ کوئی نہ آئے. تو فرمایا کہ ہاں بھائی کنڈی لگا دوں لیکن باہر سے لگا دینا, کنڈی ضرور لگاؤ لیکن باہر سے لگانا. تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بجائے راحت کا سبب بننے کے تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس میں بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو اس میں لمبے وقت کے لیے نہ جائیں, مختصر وقت کے لیے جائیں. اور پھر حدیث میں یہ بھی ادب میں سے آتا ہے کہ ہم جا کر ان کو دعا دیں, لا باس طہور ان شاء اللہ, فکر کی کوئی بات نہیں, ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرما دیں گے, یہ بیماری تمہارے لیے گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ بن جائے گی. اور بہت سی دعائیں جو احادیث میں آتی ہیں وقت ضرورت انہیں دیکھ لینا چاہیے, تو جا کر مختصر سی دعا بھی آدمی دے دے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا جملہ کہہ دے کہ جس سے ان کی طبیعت خوش ہو جائے. احادیث میں آتا ہے کہ تمہارے اس کہنے سے اس کا دل خوش ہو جائے گا, ورنہ جو ہونے والا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. تمہارے کہنے سے ہونے والی بات رکے گی نہیں, اگر موت مقدر ہے تو آئے گی, لیکن تم اس کو تسلی کے دو بول دے دو, کہہ دو, تاکہ اس سے دل تمہارے اس کا دل جو ہے مطمئن ہو جائے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد بیمار تھے, ضیاء الدین اسپتال میں غالباً داخل تھے, تو میں بھی اتفاق سے اس وقت موجود تھا. تو اپنے والد کو آپریشن ہونے والا تھا, ان کا کچھ معاملہ ایسا تھا, تو اس وقت تسلی کے کچھ کلمات فرما رہے تھے کہ اس میں تو انشاءاللہ بہت آسان جلدی سے شفا ہو جاتی ہے, بہت آسانی کا معاملہ ہے یہ تو. اور بعد میں پھر ہم سے کہا بھی ہے کہ یہ سنت ہے کہ ایسے بول ایسے جملے کہہ دیے جائیں کہ جس سے وہ خوش ہو جائے, انشاءاللہ جلدی شفا یاب ہو جائیں گے, آپ پریشانی کی کوئی بات نہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا دل خوش ہو جائے, اور اصل مقصد یہی ہے کہ مریض کا دل خوش کر. ایک روایت میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مریض جو مانگے کھانے کے لیے دے دو, بشرطے کہ اس کے لیے مضر نہ ہو. بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ میں فلاں چیز کھا لوں, تو اگر وہ چیز مضر نہیں ہے تو اس کو کھلا دو. بہرحال یہ آداب ہیں, حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر, اور اگر ان حقوق کا ہم لحاظ رکھیں تو ہماری زندگی جنت بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طریقے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات جو ہمیں بتلائی ہے ہمارے فائدے کے لیے, ہمارے معاشرے کو جنت نذیر بنانے کے لیے, تاکہ مسلمانوں کی زندگی آپس میں ایک دوسرے کے لیے باعث اطمینان ہو اور ایک دوسرے سے مسلمان سکون حاصل کریں, خوشی حاصل کریں, راحت کا سبب ہو. یعنی ایک مسلمان کا وجود دوسرے مسلمان کے لیے راحت کا سبب بن جائے. چنانچہ ہر ایسی چیز جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو, ایزا پہنچتی ہو, آدمی کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے. اور یہ بات بار بار میں عرض کر دیتا ہوں, کرتا رہتا ہوں, اپنے بزرگوں سے بھی سنی ہے چونکہ, کہ زاویہ نگاہ بدلنا بس اس کا نام دین ہے. یعنی زاویہ نگاہ اگر بدل لوگے تو تمہاری دنیا دین بن جائے گی. اب دیکھیے ایک عیادت تو یہ ہے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ صاحب اس نے بھی ہماری عیادت کی تھی لہٰذا ہم بھی کر رہے ہیں, یا اس لیے کر رہے ہیں کہ صاحب ہم جائیں گے تو یہ ہم بیمار پڑیں گے تو یہ بھی آئے گا, ہم کوئی ہدیہ لے جائیں گے تو یہ بھی ہمیں ہدیہ دے گا, ہم نے ایک شادی کے تقریب میں اس کو کوئی چیز دی ہے بدلے میں یہ بھی ہمیں دے گا. اسی کو نیوتا کی رسم کہتے ہیں جو شرم جائز نہیں, اس نیت سے کرنا جائز نہیں. ورنہ اہل قرابت کے حقوق ہیں, آپ خاموشی کے ساتھ کوئی چیز دے دیں اور دل میں یہ نیت کریں کہ الحمدللہ مجھے بدلے کی کوئی خواہش نہیں ہے, یہ اگر نہیں دے گا میں کبھی ناراض نہیں ہوں, میں جو کچھ دے رہا ہوں اللہ کے لیے دے رہا ہوں کہ حق ہے شریعت کا، اور اگر یہ نہیں دے گا تو میں ناراض نہیں ہوں ہرگز، اگر اس نیت سے دیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن آج عام طور پر بدلے کے لیے دیا جاتا ہے کہ بھائی میں دوں گا تو یہ بھی دے. اب تو زمانہ چلا گیا ورنہ عام طور پر رجسٹروں میں لکھے جاتے تھے کہ کس شخص نے کتنے پیسے دیے. ایک آدمی باہر بیٹھا رہتا تھا شادی بیاہ میں آ رہا ہے، ہاں بھائی کتنے پیسے دے رہا ہوں؟ 100 روپے. باقاعدہ وہ کہتا ہے پچھلی دفعہ جو ہے وہ تم نے ہم نے جو ہے وہ 150 دیے تھے، لہٰذا اب تم ڈبل کرو. تو یہ باقاعدہ اس طرح سے رسمیں ہوتی تھیں، اب بھی ہوتی ہیں بعض جگہ پر. لیکن یہ چیز جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے، ان چیزوں سے منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عدلہ بدلہ کرنے کی نیت سے، اور اس نیت سے صحیح نہیں. البتہ بدلے کی نیت نہ ہو، البتہ شریعت نے اتنا ضرور کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شخص ہدیہ دیتا ہے اور اس کی نگاہ میں یہ بات نہیں ہے کہ تم سے بدلے کا خواہش مند ہے، لیکن پھر بھی اگر تم بھی ہدیہ دو تو انشاءاللہ محبت بڑھنے کا ذریعہ بنے گا، نیت نہ ہو البتہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے تحادو تحابو، کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے لیے دیا کرو، اس سے کیا ہوتا ہے آپس میں محبت بڑھتی. اب آج کل ساس بہو کے جھگڑے، اگر ساس کبھی اپنی بہو کے لیے کوئی چیز خرید کے لے آئے تاکہ آپس کی محبت میں اضافہ ہو جائے، لو بیٹی تمہارے لیے میں خرید کے لائی ہوں، یا کبھی بہو جو ہے اپنی ساس کے لیے لے آئے کہ میں آپ کے لیے یہ جوڑا خرید کے لائی ہوں یا یہ بندہ لے کے آئی ہوں، تو اس سے کتنی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے روادار نہیں، ساتھ رہنے کو تیار نہیں، ایک گھر میں رہنے کے اور ایک چھت کے نیچے رہنے کے لیے تیار نہیں. تو بہرحال یہ سارے معاملات شریعت میں ایسے ہیں کہ آسان زندگی کر دیتی ہیں جب اگر شریعت پر چلا جائے اور تکلفات سے آری ہو جائے آدمی. بعض لوگ دین کی آڑ لے کے بالکل ہدیہ لینے دینے کو ایک گناہ ہی سمجھتے ہیں، تو وہ بھی درست نہیں کہ صاحب نہیں ہے تو یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو ایسا بھی نہ کرے. دین کا مطلب یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کے حالوں کو خوب جانتے ہیں. بعض لوگ اسی اس پر کہ صاحب یہ دینا بھی رسم ہے وہ دینا بھی رسم ہے، لہذا کسی موقع پر دیتے ہی نہیں، تو ایسا بھی نہ کرو. کوئی ضروری تھوڑی کہ شادی ہو تبھی ہدیہ دو، آپ پہلے بھی دے دو، آگے پیچھے دے دو، دیتے رہا کرو، کیا حرج؟ کوئی حرج تھوڑی ہوتا ہے، یہ ضروری تو نہیں ہوتا کوئی موقع آئے تبھی دے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب وہ کوئی موقع آتا ہے تبھی تو کوئی آدمی دیتا ہے، لیکن یہ دنیاوی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے موقع بے موقع ہمیشہ دیتے رہنا چاہیے. اور اس نیت سے دو کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تحادو تحابو. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی شخص اگر آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا، آپ کسی اور وقت کبھی بھی، یعنی بغیر کسی اس کے موقع محل کے، جب بھی موقع ہوتا تھا اس سے بڑھ کر ہدیہ پیش کر دیا کرتے تھے. تو یہ آپ کا طریقہ تھا. یہی وجہ ہے بزرگان دین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں تو جس طرح زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کا بدل دیا کرتے تھے، انشاءاللہ جب ہم درود کا ہدیہ بھیجیں گے، سلام کا ہدیہ بھیجیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری مغفرت کے لیے ضرور دعا فرمائیں. اس انسان کے لیے باعث رحمت ہے یہ. ایک تو ہے ہی حدیث شریف میں کہ من صلی اللہ علیہ مر صلی اللہ علیہ بھی عشرا، ایک مرتبہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ایک تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجیں گے تو انشاءاللہ حسب عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو حالت خالی نہیں ہے، اگر یہاں بھیجتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے پہنچا دیتے ہیں، یہاں اگر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، کسی نے پڑھا درود شریف، فرشتے اس درود و سلام کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجا ہے. تو امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدلے میں، یعنی یہ بدلے سے مراد وہ والا بدلہ نہیں، حسب معمول جو آپ کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ جو شخص کچھ دیتا اس سے بڑھ کر عطا فرماتے تھے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں گے. اس لیے یہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجنا بھی یہ ہمارے لیے باعث خیر ہی ہوگا. بلکہ یہاں تک ہے، دیکھیے اب اگر کوئی شخص عادت بنا لے اس کو تو یہی چیز غلط ہو جائے گی. کوئی شخص اگر کسی کو قرض دیتا ہے، 10,000 روپے قرض دے دیے اور دینے والا نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ صاحب 10,000 روپے، اس نے یہ طے کر دیا کہ بھی 2 مہینے بعد میں آپ کو یہ 10,000 روپے لوٹا دوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اس نے تو تمہیں قرض دیا تمہارے کام آیا، اب جب تم لوٹاؤ تو تم اس سے زیادہ دے دو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، سمجھ؟ لیکن اس صورت میں جبکہ دینے والے نے کوئی مطالبہ نہ کیا ہو. لیکن اگر دینے والا کہے کہ میں 10,000 دے رہا ہوں اور 2 مہینے بعد جو ہے وہ 10,500 لوں گا، سود بن جائے گا، ناجائز اور حرام ہو جائے گا. لیکن اگر آدمی دینے والے نے اس نیت سے نہیں دیا لیکن ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ بھئی اس نے ہماری ضرورت پر رقم دی، ہمارے کام آیا، اور یہ رقم مجھے کوئی بھی نہ دیتا، اس نے دی اور اتنے عرصے تک جو ہے وہ برداشت بھی کیا، مطالبہ بھی نہیں کیا، اب میں اپنی طرف سے خوشی کے ساتھ اس کو میں زیادہ دے رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس کا چلن ہو جائے بالکل سے معاشرے میں تو پھر رک جاؤ، اس لیے کہ پھر وہ جس جو معاملہ جو ہے مشہور ہو جائے کہ بھئی اس طرح ہوتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے آدمی نے متعین کر دیا. پھر ایسا نہ کرو. جیسے تراویح کا زمانہ آنے والا ہے رمضان المبارک میں، حافظوں کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی ختم ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ملتا ہی ہے، تو مت لو. اس لیے کہ یہ المعروف کل مشروط، عربی کا یہ قاعدہ ہے، جو چیز معروف مشہور ہو جائے کہ بھئی ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ شرط کے ساتھ. جس طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تراویح پڑھاؤں گا قرآن مجید اور جناب میں جو ہے 10,000 روپے لوں گا اور اتنے جوڑے لوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ ساری چیزیں اگر طے کر کے پڑھاتا تو جائز نہیں ہے ایسے حافظ کے پیچھے پڑھنا. لیکن اب معاملہ یہ ہو گیا کہ تقریباً ساری مسجد والوں نے الا ماشاء اللہ جہاں اہل حق کا غلبہ ہے اور الحمد للہ جہاں اس قسم کی ہماری مسجد میں الحمد للہ اس قسم کی کا رواج کبھی بھی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو لیکن جہاں ہوتا ہے اس قسم کے معاملات تو چونکہ عموماً ہوتے ہیں، 99% تو ہیں، بلکہ 999 کہہ لیجیے کہ معاملات ہیں، تو وہ ایسے حافظ کے پیچھے جو اس طرح طے کر لے شرط لگا لے سننا اس کا جائز نہیں. پھر آدمی ایسے آدمی کے پیچھے پڑھ لے چاہے سورت تراویح پڑھ لے جو سنت کے مطابق آپ کو پڑھا دے، بس پورا قرآن سننا کوئی فرض اور واجب نہیں، سنت ہے صرف. لیکن اگر کوئی طے کر لیتا جائز نہیں. اور جہاں پر یہ قاعدہ معلوم ہو کہ بھئی یہاں پر ایسا لین دین ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اگر کوئی دے تو نہ لو، اگر لوگے تو جائز نہیں. تو اس لیے یہ چیز میں نے اس لیے کہہ دی کہ بعض اوقات جب کسی چیز کا چلن ہو جاتا ہے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جیسے ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ اصل لفظ تو ہے بیانہ، لیکن لوگ عام طور پہ بیانہ کہتے ہیں. کوئی مکان آپ خرید رہے ہیں کہ بیانہ کر دو بھائی، اب پتہ چلا کہ اس نے جو ہے 10,000 روپے 1,00,000 روپے دے دیے اور کہا کہ بھئی 1 مہینے بعد میں پیمنٹ دوں گا، مہینہ گزر گیا اور اس نے پیمنٹ نہیں کی تو 1,00,000 روپے یہ ہضم کر جاتا آدمی، کیونکہ دنیا کا قانون ہے، لیکن شرعاً جائز نہیں. مشہور تو بات یہی ہے کہ عام طور پہ کھا لیتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو آخرت کا احساس ہے، ادراک ہے، اور یہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، تو وہ 10,00,000 بھی ہو تو واپس کر دیتے ہیں. ابھی ایک صاحب کل ہی اتفاق سے میرے پاس آئے اور تقریباً اتنی ہی بڑی رقم تھی اور 3 دفعہ انہوں نے جو ہے وہ وعدہ کیا اور نہیں دے سکے وقت پر، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اب میں کیا کروں. میں نے کہا واپس کر دو بھائی، سودا نہیں ہوا تو واپس کرو. تو بہرحال بات یہ ہے کہ بیانہ لینا جائز ہے، کھانا جائز نہیں. تو بہت ساری باتیں ہمارے یہاں معروف مشہور ہیں لیکن وہ جائز نہیں ہیں. تو اگر کوئی بات ایسی ہو جو ویسے تو جائز تھی لیکن اب عرف کے اندر اس کا چلن ہو جائے تو وہ بھی پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ المعروف کل مشروع. جو معروف بات ہوتی ہے وہ ایسے ہی جیسے شرط کے ساتھ ہو. جیسے ایک آدمی کو میں نے کہا نا کہ اگر 1,000 روپے دیے اور اس کو آپ نے 1,100 روپے واپس دے دیے اور کوئی شرط کوئی ایسی بات نہیں تھی تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی طریقہ یہی ہے تو اس میں پھر شرط لگانے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ اسے پہلے سے پتا کہ میں 1,000 دوں گا 1,100 ملیں گے، 10,000 دوں گا اور جناب مجھے 12,000 ملیں گے. اگر پہلے سے معروف یہ چیز ہے تو پھر یہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے مشروط شرط لگا دی. تو بہرحال یہ شریعت اسلامیہ کی چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا بھی چاہیے، وقتاً فوقتاً پیش آتی رہتی ہیں، معلوم بھی کرتے رہنا چاہیے. آج ہر آدمی خود ہی مفتی بن جاتا ہے، خود ہی جو ہے وہ سوچ لیتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا ہوگا یہ ایسا ہوگا، اور بعض اوقات وہ کہہ بھی دیتا کہ نہیں نہیں کر لو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جو کچھ کیا سب غلط. تو بعض لوگ اس طرح کے جوابات بھی دے دیتے ہیں. اس لیے ایک تو یہ کہ ہر آدمی سے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، مسئلہ پوچھئے مستند عالم دین سے یا کسی مفتی سے. اس کے بغیر ہر آدمی ہر ہر چلتے پھرتے آدمی سے مسئلہ مت پوچھ لو دید کا. آج ہمارے یہاں یہ بھی ایک چلن ہو گیا کہ شادی بیاہ میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, بس شروع ہو گئے. اب حدود آرڈیننس کا مسئلہ چل رہا ہے تو اسی پہ بحث شروع ہو گئی. اس کی ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن بحث کر رہے ہیں. بعض لوگوں کو صرف شہرت کا مرض لاحق ہوتا ہے اور اس شہرت کی بنا پر وہ ریڈیو پر ٹی وی پر جناب آ کر خلاف اسلام ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ شہرت ملے. بس انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, اور اس قسم کے بہت سے لوگ آج کل آ بھی رہے ہیں. تو اس لیے اس معاملے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ مخلص ہوں اور خالصتاً اللہ کے لیے دینی مسائل بتاتے بھی ہوں اور ان کا مقصد شہرت بھی نہ ہو, ایسے لوگوں سے معلوم کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں یا انجینئر سے پوچھتے ہیں؟ وہاں تو کوئی انجینئر کے پاس نہیں جاتا, وہاں تو کہتے ہیں سیدھے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. گھر کا مسئلہ ہو کوئی انجینئرنگ سے متعلق تو کسی انجینئر کے پاس جاؤ گے, کسی وکیل کے پاس تو نہیں جاؤ گے. نقشہ انجینئر سے بنواؤ گے تو نہیں بنائے گا, اور کیس لڑنا ہو تو کسی انجینئر کے پاس نہیں جاؤ گے, پھر وکیل کے پاس جاؤ گے. لیکن ایک دین ہی ایسا ہو گیا ہے ہمارا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے, خود دین کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. اس لیے یہ مسائل بھی اہل علم سے معلوم کرنے چاہیے. جنہوں نے دین کو پڑھا ہے سمجھا ہے, اس میں آپ کو بتا دوں کہ ہر آدمی دعوے دار ہو سکتا ہے, اس کے پاس جناب سرٹیفکیٹ ہو سکتے ہیں, سندیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس نے کس سے پڑھا ہے, کس سے نہیں پڑھا, مستند لوگوں سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, اور باقاعدہ پڑھا ہے یا بے قاعدہ پڑھا ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں سمجھنے کی باتیں ہیں. جس نے اپنی زندگی کے 16 سال 12 سال لگائے ہوں علم دین کو سمجھنے میں اور اہل علم کے پاس اٹھا بیٹا ہو, باقاعدہ کسی درسگاہ کا فاضل ہو, تو اور یہ کہ پھر اس زمانے کے علماء اس پر اعتماد کرتے ہوں, اہل حق علماء, تو اس صورت میں پھر اس کی بات مانی جائے گی. ہر آدمی کی بات نہیں مانی جاتی کہ جس نے جو بھی کہہ دیا کہ ہم نے فلاں سے کہا تھا اس نے یہ جواب دے دیا, فلاں سے پوچھا تھا اس نے جواب دے دیا, ایسی صورت میں تو آپ کو 10 جواب ملیں گے اور پریشان ہو جاؤ. اس لیے ایک تو ہر ایک سے مت پوچھو, اور پھر یہ کہ جب ایک بات پوچھ لی سمجھ میں آ گئی تو اس کو بار بار دوہراؤ مت, ورنہ آدمی 10 جواب سن کے پریشان ہو جائے گا بھی کس کی مانوں. اس لیے جس پر اعتماد ہو اس سے معلوم کر لو, اور معلوم کرنے کے بعد یعنی اخلاص ہو اس میں, اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کر لو بس انشاءاللہ. تو آسانی کا راستہ تو یہی ہے, باقی اگر ہم خود اس کو مشکل بنا لیں تو وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال بہت سے حقوق جو میں نے کہا کہ ایک دوسرے پر ہیں, ہمیں چاہیے کہ اپنا زاویہ نگاہ بدل لیں. مقصد یہ تھا کہ جو بھی کام دنیا کا ہے اگر ہم صرف زاویہ نگاہ بدل لیں گے تو وہ دنیا کا کام بھی دین بن جاتا ہے. مثالیں بہت ساری پہلے دی بھی جا چکی ہیں. کھانا کھانا ہی ہے, اگر ہم کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ بھئی اس کو کھا کر انشاءاللہ طاقت حاصل ہوگی, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ہمیں مدد ملے گی, تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت. ایک تو یہ ہے کہ ایک عام آدمی چلتے پھرتے کچھ بھی ملا ٹھیلے سے اٹھایا کھا لیا, دکان سے ملا کھا لیا, لیکن اس کی کوئی نیت نہیں, تو ایسی صورت میں تو یہ عبادت نہیں. عبادت اسی صورت میں ہے جبکہ زاویہ نگاہ بدل رہی. بچے کو کوئی شخص پیار کر رہا تو ہر باپ اپنے بچے کو پیار کرتا ہے, یہ کوئی عبادت کی بات نہیں. لیکن اگر یہ ذہن میں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے, اور ہم بھی اسی نیت سے کر رہے ہیں, بس اب یہ عبادت ہوگی, اب آپ کی دنیا دین بن گئی. تو دیکھ لیجئے دنیا آپ چاہ رہے ہیں کمانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے, لیکن یہ سمجھ کے کہ بھئی رزق حلال, حصول رزق حلال عبادت بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی کفالت میرے ذمے رکھی ہے تو میں ان کا کفیل ہوں, اس اعتبار سے مجھ پہ ذمہ داری ہے کہ میں ان کے لیے محنت کروں اور رزق حلال تلاش کروں, اور اس کا حکم شریعت اسلامیہ نے دیا ہے. جب ذہن میں یہ بات ہوگی تو کچھ وقت کے لیے تو باقاعدہ یہ تصورات قائم کرنے پڑیں گے, لیکن بعد میں پھر ایسی عادت پڑ جائے گی کہ تصور کرنے کی ضرورت نہیں, ایک لمحے کے اندر یہ سارے نیتیں خود بخود ہو جائیں. جیسے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے آئے, فوراً رجوع کر لو اللہ کی طرف دلی دل میں کہ یا اللہ, اس نے مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے, جتنی دیر میں اس نے یہ بات کہی آپ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جائیے کہ یا اللہ پتہ نہیں کیا مسئلہ پوچھے گا, میرے دل میں اس کا جواب ڈال دیجئے کہ میں کیا جواب دوں. بس یہ ہے رجوع اللہ, کہ ہر ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں ہم, اور دیکھیے جو بھی جواب آئے گا انشاءاللہ درست ہو جائے گا اللہ نے چاہا. اس سے یہ پتا چلا کہ آدمی کے اندر میں نہیں ہے کہ میں کچھ ہوں, بلکہ وہ اپنے ہر معاملے کی تو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف. تو جب کوئی شخص سوال پوچھ رہا ہے پتہ نہ جانے کیا پوچھ بیٹھے، پوچھنے والے بہت مختلف ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ دوسرے کے سامنے اس کو نیچا کرنا مقصود ہے کہ میں سوال کروں گا اس کو جواب نہیں آئے گا، بعض لوگ جو ہیں واقعتاً اس لیے پوچھتے ہیں کہ بھائی دین کا معلوم نہیں ہے تو انہیں علم ہو جائے، بہت سے مختلف. تو اس لیے جب بھی کبھی کوئی ایسی بات ہو تو ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا کہ بھائی فوراً اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو اور دلی دلی میں کر لو، یا اللہ یہ سوال کر رہا ہے مجھ سے اور پتہ نہیں کیا مجھ سے پوچھ بیٹھے، مجھے آئے نہ آئے آپ جلدی سے اس سوال کا جواب میرے دل میں ڈال دیں. کیا جواب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جب آدمی ان باتوں کا استحضار رکھتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ باتیں خود بخود اس کے دل میں اترتی چلی جاتی ہیں، پھر اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ پہلے وکیل تھے، بعد میں انہوں نے اس وکالت کے پیشے کو ترک کیا اور ہومیوپیتھی ڈاکٹر بن گئے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جب میں بنوں گا تو میرے پاس عورتیں بھی علاج کے لیے آئیں گی، مرد بھی آئیں گے، تو یہاں تو بہت خطرہ ہے بدنگاہی کا. فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم اپنی عادت بنا لو نگاہ جھکا کر بات کرنے کی، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا سارا مرحلہ. تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے ایسی عادت بنا لی تھی کہ کوئی شخص کوئی مرد آدمی بھی ان سے بات کر رہا ہوتا تو نیچی نگاہ کر کے بات کرتے تھے. تو پھر فرماتے تھے کہ الحمدللہ اتنا عرصہ ہو گیا لیکن میرے سامنے عورت بیٹھی ہوتی ہے مرد بیٹھا ہوتا مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کون آیا کون چلا گیا. تو بات ساری یہ ہے کہ تصور ایک قائم جب کر لیا اور اس پر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ پھر وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو بہرحال دین کا معاملہ بھائی ایسے ہی ہے، اگر عمل نہیں کرو گے فرصت نہیں نکالو گے تو کبھی فرصت نہیں ملے گی. مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ، فرصت نہ نکالو گے تو فرصت نہ ملے گی. دین کے لیے وقت تو نکالنا پڑے گا، اگر وقت نہیں نکالو گے کبھی ساری زندگی وقت نہیں نکلے گا. اب جو لوگ اللہ کے لیے دیکھیں راستے میں نکلتے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں دین کی باتیں پہنچا رہے ہیں، آخر وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں تو وقت نکالا ہے تو نکلا ہے، ورنہ مصروفیت کسے نہیں. کون ہے جو یہ کہہ دے کہ صاحب میرے پاس مجھے میں فارغ آدمی ہوں؟ بالکل ہر آدمی مصروف ہے، جیسے کچھ بھی مصروفیت نہیں وہ بھی کہتا کہ میں خالی نہیں ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو بہت مصروف ظاہر کرتا ہے. تو بھائی دین کے لیے تو وقت نکالنا پڑے گا، باہر نکلو گے تب گھر میں رہو گے تب سیکھنے کے لیے تو آنا پڑے گا. یعنی جب تک آدمی کسی کے سامنے زانوئے تلمس تہ نہ کرے، کسی سے نہ سیکھے، آتی نہیں دنیا کے ہنر نہیں آتے تو دین کے کیسے آ جائیں گے؟ ایک روٹی پکانا آدمی نہیں سیکھ سکتا جب تک کسی باورچی کے پاس نہ بیٹھے تندوریے کے پاس، وہ تو آپ کہتے ہیں کہ بغیر اس کی صحبت میں رہے نہیں آ سکتا. ایک پنچر بنانے کا کام اگر ہے تو وہ بھی کسی کے پاس جا کے سیکھو گے تو آئے گا نا، گھر بیٹھے بیٹھے تو پنچر لگانا نہیں آتا، تجربہ حاصل ہوگا کسی کے پاس جانے سے. تو دین کیسے آ جائے گا گھر بیٹھے بیٹھے کہ صاحب خود بخود آ جائے؟ تو اس لیے جب تک آدمی کسی کی صحبت اختیار نہیں کرے گا، کسی کے پاس جا کر بیٹھے گا نہیں، کسی سے پوچھے گا نہیں، اس وقت تک دین کی بات بھی سمجھ میں آئے گی نہیں. اور اپنے اندر پیاس پیدا کرو، پیاس پیدا کرو گے تو پانی آ جائے گا، لیکن اگر پیاس ہی نہیں ہوگی تو پانی کی تلاش کیسے کرو گے بھائی؟ ایک آدمی کے دل میں پانی کی طلب ہی نہیں تو بتائیے کیا وہ جائے گا پانی پینے کے لیے؟ لیکن اگر کسی کے دل میں پیاس ہو رہی تو کبھی یہاں بھاگے گا کبھی وہاں بھاگے گا کبھی کہیں جائے گا، آخر تلاش کر لے گا پانی. تو جس کو دین کی پیاس ہوگی وہ بھی دین حاصل کر لے گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میں بہت سے بچوں کو ایسے جانتا ہوں جو یہاں پر 10-11 سال کی عمر سے آنے شروع ہوئے اور الحمدللہ جوان ہو گئے، 20 سال اور 22 سال کے ہو گئے، تو لیکن آنے جانے سے ہی الحمدللہ دین کی بہت ساری باتیں ان کو معلوم ہیں، اور شکلیں صورتیں اور ان کا چلنا پھرنا اور عمل کرنا جب آدمی دیکھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے. نہ وہ عالم ہے نہ کچھ، لیکن اس کے باوجود صرف اٹھنے بیٹھنے آنے جانے سے اور اس طلب سے جو ان کے دل میں پیدا ہو گئی ہے اس کی وجہ سے انہیں دین کی باتیں آ گئیں، ورنہ 70 سال کے بوڑھا بھی اگر پیاس نہیں رکھتا تو اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا. اس میں عمر کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں عطا فرماتے. بعض اوقات چھوٹی عمر ہوتی ہے علم بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات عمر بہت ہوتی ہے لیکن علم بالکل بھی نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ہیں ان سے کوئی بات کو کہتے ہیں ہم نے 70 سال میں کبھی یہ نہیں سنا. میں تو ان سے ہمیشہ کہتا ہوں 170 کے بھی ہو جاؤ گے تو اگر تم چاہو گے نہیں تو کچھ نہیں سنو گے. بات تو یہ ہے کہ ہم سیکھیں گے تب نا. بہت ساری باتیں ہمارے بہت سے بزرگ بےچارے 70-80 سال کے واقعتاً ہو گئے لیکن وہ اپنے پرانے طریقوں پر قائم ہیں، چلے آ رہے ہیں، اور بیچارے ان سے اگر کوئی بات کہی جا کے صاحب نے تو اپنے باپ دادا کو اس پہ لے گا ہم تو اسی پہ رہیں گے. تو دین باپ دادوں کے طریقوں پر چلنے کا نام نہیں ہے بھائی. دین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اس کو دین کہتے ہیں, اس کو شریعت کہتے ہیں. میں اپنی خواہشات نفسانی پر کسی کو چلاؤں یا خود چلوں یہ دین نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلنا اور اس کی اتباع کرنا یہ دین ہے, ورنہ خواہشات نفسانی پر عمل کرنا دین نہیں ہے. کسی کی خواہش یہ ہے کہ صاحب وہ جو ہے بس فلاں کام کر لے, لیکن اس کی وجہ سے دین کے بہت سے کام خراب ہو رہے ہیں, تو خالی اس کی خواہش پر چلنے سے دین نہیں آئے گا. دین تب آتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مقصود. اس کی اتباع ہوگی تو انشاءاللہ دین بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ سب کو دین کی سچی طلب بھی عطا فرمائیں اور صحیح طور پر ہم کو دیندار بنا دیں, اور جو تقاضے ہیں دین کے ان پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیں, اور جو لوگ دین سیکھنے کی طلب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں خوب دین کی دولت عطا فرمائے, اور جو لوگ اس طلب میں نکلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ہی برکتیں عطا فرمائے اور ان کے علم میں ہی برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما, ناجائز خواہشات پر چلنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو, بغض و عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں بہت سی کوتاہیاں ہیں, اے اللہ ہم بہت سی غلطیوں میں مبتلا ہیں, آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سے نکال دیجیے. اے اللہ ہماری کوتاہیاں دور فرما دیجیے, ہماری زیادتیوں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ ہمیں پورے دین پر چلنے والا بنا دیجیے. اے اللہ بہت سے حقوق ہیں عزیزوں کے رشتہ داروں کے جو ہم سے ادا نہیں ہو پاتے یا اس میں کوتاہیاں ہیں, یا اللہ تو جانتا ہے, اپنے فضل و کرم سے مرنے سے پہلے جس جس کا جو بھی حق ہے اس کو ادا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما دے. اس وقت تک ہمیں موت نہ دے جب تک کہ ہم وہ حقوق ادا نہ کر دیں. اے اللہ جس کا جو بھی حق ہے اس کو ادا کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرما دیجیے, توفیق عطا فرما دیجیے. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجیے, جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. ہمارے دوستوں میں, عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, قرابت داروں میں بہت سے لوگ پریشان ہیں مختلف وجوہ کی بنا پر. اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اسی طرح ہمارے عزیزوں میں بہت سے بیمار ہیں, اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما. ایک صاحب ان کا بائی پاس کا آپریشن ہونے والا, ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دے. ہماری چچی بہت بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ, انہیں بھی صحت عطا فرما دے. اسی طریقے سے اور دیگر عزیز و اقارب ہیں, رشتہ دار ہیں, دوست احباب ہیں اور مختلف بیماریوں مبتلا ہے. اے اللہ تو جانتا ہے سب کی بیماریوں کو بھی اور بیماروں کو بھی, تو اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. اے اللہ ہماری جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے, اے اللہ صحیح طریقے سے اطمینان کے ساتھ پورا فرما دے. ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما, ہمیں ہمارے نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہمیں غیروں کا محتاج نہ بنا, اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. اے اللہ ہم آپ سے عافیت طلب کرتے ہیں, اپنے لیے بھی, اپنے دوست احباب کے لیے, اپنے قرابت داروں کے لیے بھی. اے اللہ سب کو عافیت نصیب فرما, اور جس جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دے. ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, والدین میں, دونوں یا دونوں میں کوئی ایک, اور اسی طرح دیگر عزیز اقارب, اے اللہ دوست احباب جو بھی اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے, سب کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. الہ العالمین حد نگاہ تک ان کی قبریں وسیع فرما دے. الہ العالمین اس حال میں آپ ان سے ملیے کہ آپ راضی ہوں اور وہ آپ سے راضی ہو جائیں. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیں. اے اللہ جو نیک صالح لڑکے نیک بیویاں چاہتے ہیں یا اللہ انہیں اچھے رشتے عطا فرما دیجئے، اسی طریقے سے اللہ بچیوں کو نیک صالح بچے عطا فرما دیجئے، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے عافیت والی زندگی عطا فرما، جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں اے اللہ انہیں بھی سکون اور راحت عطا فرما، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اطمینان والی زندگی عطا فرما، دین پر عمل کرنے والی زندگی عطا فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اور آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔